وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یہ آیت کریمہ ہے جس پر حضور اللہ کافی دنوں سے رد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی اصلاح نفس انتہائی جامع بیان ہے اور اس کے جامع طریقے مذکور ہیں، ان کو اگر آپ بھی سمجھ کر استعمال کریں تو اصلاح کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے کھڑے نکسی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر میں غفلت ہو، جو غفلت کی زندگی گزر رہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے دنیا کی مشکلوں میں معاملات میں لگے ہوئے ہیں، مرنے کی فکر نہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر نہیں، زندگی کا جو بچہ چل رہا ہے وہ بس ایک رخ پر چلا ہوا ہے اور اس میں کسی تبدیلی کسی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے اصلاح کا پہلا قدم فکر، اس بات کی فکر کہ پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہو. آج کل تو خاص طور پر یہ صورتحال آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ کسی عمر کی قید نہیں، اچھے خاصے نوجوان کڑیئر کے جوان صحت مند دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گئے. اور جو وہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، کافر ہو مسلمان ہو، نیک ہو بد ہو، فاسق ہو فاجر ہو، کچھ ہو، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ مجھے مرنا ہے. کوئی شاد ایسے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مرنے سے مرتی ہوئی. یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر دیا. دہریے جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے ہی علیہ السلام، تو خدا کا وجود تک سے انکار کر دیا لوگوں نے، لیکن موت سے انکار کسی کو نہیں. دہریا بھی بہتری، دہریا بھی کہتا مجھے یہاں کچھ دن کے لیے آیا ہوں اور خوش ہو جائے دنیا سے جانا. یہ ایسی متفق علیہ چیز ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف ہے. سب مانتے ہیں موت ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے گی. ہزار طریقے سوچ لیے سائنس نے یہ پتا لگانے کے کہ بھائی کوئی آدمی کتنا زندہ رہے گا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا جاننے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ کس کی عمر کتنی ہے، کب دنیا سے ختم ہو جائے. اس میں بھی کس کے اختلاف ہے کہ کچھ پتہ نہیں، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ابھی آ جائے، چند لوگوں کے بعد آ جائے. کس کے واقعات جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بندہ رخصت ہو گیا جبکہ اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، دھیان بھی نہیں تھا. تو لیکن عجیب بات ہے کہ جتنی یہ یقینی چیز ہے موت، اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی کہ کب آئے گا،
اتنی ہی اس سے غفلت ہے. اپنے ہاتھوں سے ہم جا کر مردوں کو دفن کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، قبر پہ پہنچتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، مگر پھر قہقہے لگا کر وہ واپس آ جاتے ہیں. یہ خیال نہیں گزرتا یہ تو یہ تھا دنیا سے رخصت ہو گیا مر گیا، اللہ مغفرت کرے تھے. بس مجھے بھی یہ وقت آنا ہے, یہ فکر بہت کم لوگوں کو. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا شروع میں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم جایا کرو قبروں پر. کیوں جایا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, وہ قبریں جو ہیں وہ انسان کو آخرت یاد دلاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب میں بھی قبر میں پہنچ چکا ہوں گا, لوگ مجھے دفن کر کے واپس چلے جائیں گے اور میں ہوں گا اور میرا عمل ہوگا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو لوگ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان کا. کیا تین چار چیزیں؟ کہ ایک اس کے اہل گھر والے یا دوست احباب جو اس کو دفن کرنے ساتھ جاتے ہیں, اور ایک اس کا مال. مال سے مراد یہ کہ کفن اور وہ جنازے کی چارپائی, بس یہ مال. اور تو مال سارا چھوڑ جاتا ہے, کتنا ہی مال جمع کیا ہوا چھوڑ جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں ساتھ جاتی ہیں. تو ایک اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں, ایک اس کا کفن ساتھ جاتا ہے, اور ایک اس کا عمل جاتا ہے جو اس نے دنیا میں عمل کیا تھا. تو گھر والے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ کفن بھی ساتھ چھوڑ کے چلے, تھوڑی دیر میں میلا ہو جائے گا, بوسیدہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ بھی خاص چھوڑ کے چلے گا. ایک چیز ہے جو باقی رہے گی, وہ ہے عمل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. ہزار بڑا مجمع جا رہا ہے جنازے کا, مقبول آدمی ہے, لوگوں کے در مشہور ہے, لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں, تو جتنا بڑا زیادہ لوگوں میں مقبول آدمی ہوتا ہے اتنے جنازے کے اندر آدمی بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن سب جا کر قبر کے کنارے چھوڑ کے آ جائیں گے. تو شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم, اب آگے تو پھر اکیلے جانا ہوگا. تو یہ فکر, مرنے کی فکر, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی فکر, اپنے اعمال کی جواب دہی کی فکر, سب سے پہلا قدم اصلاح کا یہ ہے جس کو فرمایا اس آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا معنی؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرو. تمہارے ایک ایک عمل کی پرسش ہونے والی ہے, اس سے ڈرو کہ کس طرح میں اپنے عمل کا کیا جواب دوں گا, کس طرح جواب دوں گا. تو پہلا قدم اصلاح کا کیا ہے؟ فکر, اس بات کی فکر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچوں گا تو میں اپنی زندگی کے کا پورا کچا چٹا میرے سامنے ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, قرآن کہتا ہے جو کچھ چھوٹا بڑا عمل کیا ہوگا وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی آدمی ذرہ برابر کوئی نیکی کا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا مان جاتا, اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. سب کچا چٹا. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سامنے آئے گا نا اعمال نامہ جب سامنے آئے گا تو کہے گا بندہ کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے عجیب کتاب ہے یہ, یعنی میرا اعمال نامہ, کہ میری کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. چھوٹا عمل بڑا عمل ہر چیز میری موجود ہے, اس میں کچھ چھوٹی نہیں, سب کچھ موجود ہے. تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو سب سامنے آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم تمہیں دے دیں گے, یہ خود تمہارے خلاف تمہارے بارے میں گواہی دے گی. یہاں تو تم چھپا بھی لیتے ہو, کوئی گناہ کیا چھپا لیا اور کسی کو پتہ نہیں ہونے دیا, لیکن وہاں کچھ چھپ نہیں سکتا. ہاں توبہ کر لی, توبہ کر لی تو انشاءاللہ مٹ جائے گا نام اعمال سے, لیکن جب تک توبہ نہ کی وہ موجود رہے گا, ساری دنیا اس کو دیکھے گی. اس لیے سب سے پہلا قدم جو بتایا اصلاح کا وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, فکر پیدا کرو. کہے کہ فکر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے, اس کی فکر پیدا کرو. میں اپنے موت کی تیاری کرو, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو, فکر پیدا کرو. اس فکر پیدا کرنے کے لیے فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب اصلاح پہلا کام تو یہ تھا کہ فکر پیدا ہوئی, فکر پیدا ہونے کے بعد اب تک جو پہلا قدم ہے, فکر پیدا ہونے کے بعد جب اصلاح کی طرف بڑھے گا آدمی, تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے, اللہ تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے. یعنی وسیلے کی تفصیل جیسے میں بار بار رد کیا ہے, عمل صالح, نیک عمل کرے گا تو جتنا نیک عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کے دل میں موجود رہے گا. اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے اصلاح سے پہلے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان موجود نہیں ہے. یہ جو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, مسلمان نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان مفقود ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر و ناظر ہونے کا دھیان ہوتا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, تو وہ یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا. تو اس واسطے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اصلاح کی فکر پیدا کرو, فکر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کرو, اس کے قریب پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے وہ بے شمار ہیں. طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق کہا گیا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے سانس, تمام مخلوقات کے سانس. کیونکہ ہر آدمی کا طریقہ مختلف ہے پہنچنے کا. دیکھو ایک حدیث میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مروی ہے کہ ایک عربی دیہاتی آدمی آیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کہ جنت میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہے. اب دیہاتی آدمی ان پڑھ اور سیدھا سادہ, تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان رکھو اور یہ کرو, نماز پڑھو پانچ وقت کی نماز. کہا مجھ پر اور بھی کچھ واجب ہے پانچ نمازوں کے علاوہ؟ حضور نے فرمایا واجب نہیں ہے, خود پڑھنا چاہو تو ثواب ہے. الا ان تتوب, کہ اچھا اور کہ جی رمضان کے روزے رکھ لینا, اور بھی روزے ہیں میرے اوپر رمضان کے علاوہ؟ کہا کہ نہیں ہے. کہ اچھا اور کہ اگر استطاعت ہو جائے تمہیں تو حج کر لینا, اور جو بنیادی ارکان ہیں وہ بتا دیا. بس اس نے کہا بس ہو گیا, سن لیا میں, سمجھ میں آ گیا. تو لا ازید علی ہذا ولا انقص, جو آپ نے بتا دیا نا اس پہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا ساری زندگی یہ کروں گا. یہ کیا کہ چلتا بن. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح العرابی المصدق. یہ اگر سچ کہتا ہے تو یہ عربی فلاح پا گیا, یعنی یہ دیہاتی فلاح پا گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص دیکھنا چاہے کسی جنت والے کو تو اس کو دیکھ لے. تو اب وہ آدمی جو تھا سیدھا سادہ بھولا بالا, اس نے ایک بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ راستہ ہے, اس نے کہا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کروں گا. تو وہ پہنچ گیا اسی وقت اللہ کی بارگاہ. جہاد ہو رہا تھا, لمبا قصہ ہے, ٹائم کسی وقت اور تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن خیبر کی جنگ میں جہاد ہو رہا تھا, ایک چرواہا نکلا خیبر سے قلعے سے اپنے بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرانے اپنے نہیں, لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اجرت کے اوپر. وہ نکلا, دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑا ہوا ہے. تو دماغ میں خیال آیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, پوچھوں کیا بات ہے, آپ کیوں آئے. خیر پہنچ گیا, لمبے سوال جواب ہوئے. کہنے لگا کہ میں تمہارا بادشاہ کون ہے. جا کے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں قیام فرما ہے. تو نہ کوئی بادشاہوں کا ٹھاٹ باٹ ہے, نہ کوئی شان شوکت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ عام آدمی کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو حیران ہو گیا کہ ہمارے یہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ تم آپ کیوں آئے ہو, کیا دعوت ہے. آپ نے توحید کی دعوت دی, کہا کہ اگر میں اگر ابھی توحید پر ایمان لے آؤں تو میرا کیا بنے گا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں, ہم تمہارے بھائی ہو گئے, ہم تمہیں سینے سے لگائے. کہ میں تو کالا آدمی ہوں, کالا بھجنگ, میرے منہ سے میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے, بکریاں چراتا ہوں, آپ مجھے گلے سے کیسے لگائیں. کہا کہ میں گلے سے لگاؤں گا اگر تم اسلام لے آؤ. کہ اچھا اگر اسلام لے آیا تو پھر کیا ہوگا, مجھے کیا حکم کیا کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں, اس وقت تو پہلا کام یہ ہے, نہ نماز کا وقت ہے, نہ روزے کا موسم ہے, نہ کچھ ہے, جہاد ہو رہا ہے, جہاد میں شریک ہونا ہوگا. تو کہا کہ اچھا اگر جہاد میں شریک ہوں گا تو اس میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں, کبھی فتح ہو جاتی ہے, کبھی شکست ہو جاتی ہے, اس میں مر بھی سکتا ہوں, مر گیا تو کیا ہوگا اسی میں. تو حضور نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں سیدھے جنت میں جاؤ. کہا کہ میں تو کالا آدمی ہوں, میرے منہ سے بدبو اٹھ رہی ہے. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفیدی سے بدل دے گا, نور سے بدل دے گا, اور تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا اگر تم ابھی جہاد میں شریک ہو. اس نے کہا یہ بکریاں ہیں میری, ان کا کیا کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے پاس امانت ہے بکریوں, اس کو جا کے قلعے کے اندر ان کو ہنکا دو تاکہ یہ اپنے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں. آپ ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جہاد کے وقت میں بھی جبکہ کفار کا جان مال سب حلال ہوتا ہے, کہا پہلے بکریاں واپس کر دو, کیونکہ وہ امانت کے طور پر لے کے آئے. بکریاں واپس کی, جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں. پوچھا بھائی کیا ہے, کہ جی ایک آدمی ہمیں شہید نظر آ رہا, وہ مقتول نظر آ رہا ہے, قتل ہوا ہے, لیکن میں سے کوئی پہچانتا نہیں اس کو. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. جا کر دیکھا تو وہی چرواہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عجیب انسان ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا, کبھی نماز نہیں پڑھی, ایک سجدہ بھی نہیں کیا, اور میں گواہی دیتا ہوں سیدھا جنت میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو نور سے بدل دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا, میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو اب دیکھو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کتنا مختصر اس کے لیے. ایک کام کیا, جہاد میں شریک ہوا, جان دے دی, ختم, سیدھا اللہ کے پاس پہنچا. تو طرق الوصول الى اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق ہر آدمی کے لیے. اسی لیے جو کامل مصلحین ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ایک نسخہ نہیں پلاتے, الگ الگ نسخے تجویز کیے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرات نے اس آخری دور میں ہم لوگوں کے لیے, ہم جیسے تن آسان لوگوں کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے, کمزور ارادے والوں کے لیے, کمزور ہمت والوں کے لیے کچھ طریقہ تجویز کر دیا. وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کثرت, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر وقت اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو. یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے, یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے, یا اللہ مجھے گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈک کر دی, یا اللہ سردی لگ رہی ہے اس سے بچاؤ کا انتظام کر, یا اللہ بھوک لگ رہی ہے اچھا کھانا کھلا دیجیے, یا اللہ میں سونے جا رہا ہوں مجھے نیند اچھی آ جائے, یا اللہ میں جب صبح کو سویرے اٹھ جاؤں, یا اللہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں میں میرا دل لگ جائے, یا اللہ وہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے, یا اللہ پڑھنے جا رہا ہوں مجھے پڑھائی کے لیے میرا سینہ کھول دیجئے, پڑھانے جا رہا ہوں پڑھائی کے لیے سینہ کھول دیجئے. غرض ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مانگ رہا ہو. ارے یہ معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں, اس کو معمولی نہیں سمجھنا, یہ بہت بڑی عظیم بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی عادت ڈالتے, عادت پڑتی نہیں صرف مشق کرنے سے پڑتی. دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے. دیکھو کتنی خوبصورت دعا سکھائی, سب مانگا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب دعا ہے. اللہم اجعلنی عندک ولیجہ, اللہم اجعلنی عندک ولیجہ, واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. اے میرے اللہ مجھے اپنے, کیا ترجمہ کروں اردو میں, مجھے اپنا اپنے امور میں دخل عطا کر دی. وجعلنی عندک ولیجہ, ولیجہ اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں عام طور پر جو کسی کا رازدار ہوتا ہے, رازدار ہوتا ہے. اور جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں, کوئی بادشاہ ہے, کوئی صاحب منصب ہے, اس کے ہاں کثرت سے اس کا آنا جانا ہے, کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہوتی, جب چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کسی بادشاہ کے پاس, ولیجہ اس کو حاصل ہے, یعنی اس کو وہاں پر آنے جانے کی ہر وقت سہولت میسر ہے. بادشاہ نے اجازت دے رکھی ہے, بھائی تم میرے خاص آدمی ہو اور جب تمہارا دل چاہ آ جائے تو. وہ شخص ہے ولیجہ. ولیجہ کے معنی ولاجہ یلیجو سے نکلا ہے عربی زبان میں, ولاجہ یلیجو ولوجن کے معنی ہوتے ہیں داخل ہو. تو ولیجہ کے معنی داخلہ, داخلے کی آزادی. تو اللہم اجعلنی عندک ولیجہ, تو مجھے ایسا بنا دیجیے جیسے بادشاہوں کے ہاں بغیر روک ٹوک کے آنے کی اجازت ہوتی ہے, اس طرح مجھے بنا دیجیے. کیا مانا؟ کہ میں ہر وقت آپ کے بارگاہ میں حاضری دیتا رہوں. ایک حاضری تو وہ ہوتی ہے نا فرض نمازوں کی, جو پانچ نمازوں میں مسجد کے اندر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہیں, ایک ہر وقت کی حاضری, صبح شام کی حاضری, کہ کچھ نہ کچھ درخواست لیے کھڑا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں, یا اللہ میرا یہ کام کر دیں, یا اللہ میرا یہ کام کر دیں, یا اللہ میرا یہ کام کر دیں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات دماغوں میں یہ ہلجان پیدا ہوتا ہے, شیطان بہکاتا ہے کہ بہت سی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کرتے کرتے معاذ اللہ تھک گئے, الحمد للہ لفظ بڑا خطرناک میں نے استعمال کر دیا, یعنی بہت دنوں سے کر رہے ہیں مگر وہ کام ہو ہی نہیں رہا, وہ کام ہو ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ودعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ خبر والے، ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ مانگ رہے ہیں، مدتیں ہوں گئی ایک چیز کو اور نہیں مل رہی، کہاں قبول ہو رہی دعا. وہ تو فرما رہے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں اور قبول ہو نہیں رہی. تو خوب سمجھ لو کہ قبولیت کے دو معنی ہیں. ایک قبولیت کے معنی یہ ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بذات خود ایک ثواب کا کام ہے. کچھ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے وہ عبادت ہے. اب دعا ہو العبادت، بعض روایتوں میں آتا ہے دعا بذات خود عبادت ہے. چاہے دنیا کی چیز مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا اچھا کھلا دیجیے، یہ دل یہ مانگ رہا ہوں، اس پر بھی ثواب، یہ بھی عبادت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا. یا اللہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرا قرضہ ادا کرا دیجیے. یا اللہ مجھے اچھا روزگار چاہیے، اچھا روزگار عطا فرما دیجیے. یا اللہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے کر دیجیے. یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجیے. اپنے مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے جو دعا کر رہے ہو، وہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب ہے. جتنی دعا کرو گے اتنی ثواب. تو ایک قبولیت تو فوراً بلا تاخیر ہر دعا کے اندر ہو جاتی ہے. کیا قبولیت ہو جاتی ہے؟ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا عمل صالح لکھا گیا، ابتغوا الیہ الوسیلہ میں داخل ہو گیا، اس وسیلے میں داخل ہو گیا جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. تو ایک تو استجابت یہ ہوئی کہ ثواب، دوسری استجابت یہ ہوئی کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل ہو گیا، پتہ لگتا ہے تعلق مضبوط ہو گیا. ایک مرتبہ مانگا تم نے اللہ تعالیٰ سے تو ایک تعلق پیدا ہوگا، دوسری مرتبہ مانگا دوسرا تعلق، تیسری مرتبہ مانگا تیسرا تعلق، چوتھی مرتبہ مانگا چوتھی تعلق، چوتھا تعلق. تو تعلق اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، یہ جتنا مانگو گے اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی. اور جتنی حاضری بڑھتی جائے گی اتنا اس باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. جب تعلق مضبوط ہوگا تو دھیان اس کی طرف رہے گا، دھیان ان کی طرف رہے گا، تقویٰ پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو ایک تو استجابت یہ ہے، اس سے کوئی کسی دعا میں تخلف نہیں ہوتا، یعنی ہر دعا کے اندر یہ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اجر اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی مضبوطی. اب رہی وہ بات جو تم مانگ رہے ہو وہ ملے، تو بھائی تم کیا اور تمہاری عقل کیا اور تمہاری سمجھ کیا؟ تم اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے ایک چیز مانگ رہے ہو، ہے وہ تمہارے لیے مہلک. یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ ہے، چاقو مانگ رہا ہے، ماں باپ سے چھری مانگ رہا ہے اور نہ دے تو رو رہا ہے، رو پیٹ رہا ہے، ماں باپ کو ظالم سمجھ رہا ہے، مجھے نہیں دیتا یہ، دیتے یہ. لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ چھری سے اپنا گلا کاٹ لے گا، اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، خون نکل جائے گا اس کے، اس واسطے نہیں دیتے. تو وہ تو کیا سمجھ رہا ہے بیوقوف کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم اس بچے سے زیادہ بیوقوف احمق ہیں کائنات کی حکمتوں کے لحاظ سے. کائنات میں جو حکمتیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی ہوئی ہیں وہی جانتے ہیں. سورہ کہف میں جو واقعہ خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ اسی لیے بیان کیا کہ بظاہر دیکھنے میں تو ظلم کیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک اچھا خاصے کھیلتے بچے کو قتل کر دیا، عجیب بظاہر غلط کام کیا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں تھیں جو بعد میں پتا چلی. تو بعض اوقات اللہ تبارک تعالی سے تم مانگ رہے ہو کہ یہ دے دو یہ دے دو، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتے کہ وہ تمہارے لیے مضر ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں سعودی عرب سے حرمین شریفین سے واپس آنے والا تھا، تو میرے عزیز رہتے تھے کویت میں، ان کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس ہوتے جاؤ. میں نے ये इरादा कर लिया। एक दिन था, एक या दो दिन थे मेरे पास, मैंने सोचा वापसी में होते जाऊंगा। टिकट ले लिया, सीट बुक हो गई, वीजा में कुछ देर लग गई। अब तैयार बैठा हूं, सीट बुक हुई हुई है, जहन बना हुआ है, वहां पर लोग इंतजार में हैं, और दुआ भी की अल्लाह ये काम करा दीजिए, तो वीजा मिल जाए। नहीं मिला दो दिन, उस वक्त मिला जब मैं जा नहीं सकता था, वो दो दिन जो मैंने रखे थे वो निकल गए, प्रवास चली गई। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वीजा नहीं मिला, इरादा किया था नहीं किया, दुआ भी की नहीं मिला। बाद में पता चला कि जिस परवाज में मैंने सीट बुक कराई थी वो अगवा हो गई, हाईजैक हो गई, समझे। अब मैं मांग रहा था कि मुझे उसमें सीट मिल जाए, मुझे उसमें वीजा मिल जाए, मुझे उसमें सफर करूं, मांग रहा था। लेकिन अगर ये मुझे पता होता कि ये परवाज अगवा होने वाली है तो पनह मांगता लमिया से कि अल्लाह मुझे न भेजना इसमें, लेकिन मैं मांग रहा था। तो कितने काम ऐसे होते हैं कि जिसको हम मांगते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तहत वो तुम्हारे लिए फायदा मंद नहीं होते, नुकसान देह होते, उससे अच्छी चीज अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। लिहाजा अगर कोई बात जो मांगी गई है वो पूरी नहीं हो रही तो समझो जरूर कि दोबारा आएगा नहीं गई, इंशाल्लाह उससे बेहतर वह चीज तुम्हें मिलेगी, अल्लाह ने चाहा जरूर मिलेगी। और अगर तुम कोई दीन मांग रहे हो अल्लाह मियां से, या अल्लाह मुझे दीनदार बना दे, या अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे, अल्लाह मुझे जमात का पाबंद बना दे, इसमें तो ये एहतमाल नहीं है कि ये कोई नुकसान होगा इसमें, इसमें तो नुकसान का एहतमाल नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं। लेकिन उस कबूलियत का एक तक का मतलब तो बार औकात यह होता है कि उस दुआ के नतीजे में एक शख्स जो है बेनमाजी था, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, कोशिश भी करता रहा, दुआ भी करता रहा, लेकिन साथ थोड़ी कोशिश भी चाहिए दुआ के, मैं दुआ पर कोशिश भी करता रहा, दुआ भी करता रहा, तो इंशाल्लाह नमाजी बन गया। जब तक नहीं बना तो कम से कम दिल में नदामत होगी, हसरत होगी कि मैं बेनमाजी हूं, जमात से नमाजी बढ़ता, तो उस हसरत और उस अफसोस और नदामत पर भी अल्लाह तबारक व तआला के यहां दरजात, उसका भी सवाब मिलता है। अगर बंदा कोई जानबूझकर बेहिम्मत है और कोई काम नहीं कर पाया, तो मैंने अर्ज किया था ना हसरत नायाफ्त, ऐसा सुनाया था आपको, एक आदमी का हसरत नायाफ्त, मैं कर नहीं सका, उसके ऊपर जो मैं हसरत हो रही है, उसके ऊपर मुझे नदामत हो रही है, अल्लाह ताला के सामने मेरे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला अजर व सवाब मुरत्तब फरमाते हैं और बिल आखिर पहुंच ही जाता है। हो नहीं सकता अल्लाह ताला से मांगे, उसका कुर्ब मांगे, अल्लाह ताला की रजा मांगे, अल्लाह ताला के दीन पर चलने की तौफीक मांगे, और कभी ना कभी आखिर में जाकर उसको तौफीक ना हो, मुमकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जरूर देंगे तौफीक। तो मेरे भाइयों और बहनों, अर्ज यह है कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक बहुत ही सहलुल हुसूल, आसान मुख्तसर रास्ता यह है कि दुआएं अल्लाह ताला से मांगने की आदत डालो, हर कदम पर, हर कदम पर, हर कदम पर। घर में दाखिल हो रहे हैं कि अल्लाह घर में सबको आफियत से पाऊं, घर वाले ख्वातीन हैं वो अपने घर के काम में मसरूफ हैं, या अल्लाह ये काम अच्छा करा दीजिए, आफियत से करा दीजिए, आसानी से करा दीजिए, या अल्लाह मैं खाना पकाने जा रही हूं, मुझे खाना सही पकाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ये लोगों को पसंद आ जाए। जो हाजत है, इंसान तो हाजतों का पुलंदा है ना, तो जो हाजत है छोटी है या बड़ी है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करके मांगते रहो और मांगते रहो और मांगते रहो। जितना मांगोगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाहुम्म जअलनी, और ये दुआ याद कर लो, अल्लाहुम्म जअलनी इंदक वलीजा वजअलनी इंदक ज़ुल्फा वहुस्न मआब। अगर और कुछ नहीं, मुख्तसर लफ्ज़ अल्लाहुम्म जअलनी इंदक वलीजा, अल्लाहुम्म जअलनी इंदक वलीजा, ये दुआ मांगा करो, तो क्या होगा कि दुआ करने की भी توفیق ہوگی, دعا کرنے کا بھی سلیقہ آئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی جھولی پھیلانے والا ہو تو اس کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے. تو حضرت مجذوب صاحب حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کریں, کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کریں. فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے, جھولی بھی انہیں سے مانگی. یا اللہ مجھے دعا مانگنے آتی نہیں ہے, مجھے دعا مانگنا سکھا دیجیے. خود حضور نے مانگی, اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ, یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جھولی بھی مانگو اللہ سے. تو اس لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, تو اللہم اجعلنی عندک ولیجا, یہ دعا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, اور اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ کرتے رکھو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوگا, زبان سے یا دل سے. اور جس دن یہ بات پیدا ہو گئی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا اور دھیان پیدا ہو گیا, وہ تقوی تک انشاءاللہ پہنچا کر رہے گا. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ایک آسان راستہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے ہمارے گناہوں کو, معصیتوں کو, منکرات کو معاف فرما دی, اور آئندہ ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا خاص قرب عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنا خاص قرب عطا فرما دیجیے, اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہم اجعل لنا عندك ولیجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اللہم اجعلنا عندك ولیجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.